ماشاء اللہ اس مضمون کو حضرت نے بہت ہی عمدہ طریقے سے لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. اب سوائے ان لوگوں کے جو بالکل ہی غبی ہوں, بالکل ہی کن ذہن ہوں, کیونکہ یہ حقیقت ہے, بعض اوقات بعض باتوں سے بعض چیزوں تکلیف پہنچتی ہے, اور یہی اسی بات کو اگر انسان سمجھ لے تو سارا سلوک طے ہو جاتا ہے کہ میں, میرا کوئی عمل, میرا کوئی قول, میرا کوئی فعل کسی کے لیے اذیت کا ذریعہ نہ بنے. بس اب جب سب کے لیے آپ یہ سوچو گے تو پھر درجہ بدرجہ مقام بلند ہوتا چلا جائے گا. اپنی اولاد کے لیے بھی آپ سوچیں گے اس کو تکلیف نہ پہنچے, بیوی کے لیے بھی سوچیں گے تکلیف نہ پہنچے, تو لازمی بات ہے کہ ماں باپ کا مقام اس سے ان سے بلند ہے, ان کے لیے بھی سوچیں گے بھی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اسی طریقے سے شیخ ہے, استاد ہیں, ان کے بارے میں بھی آپ سوچیں گے یقیناً. تو بس ایک بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم کسی کے لیے اذیت کا سبب نہ بنیں, اور فوری طور پر تواضع اختیار کریں, عاجزی اختیار کریں, اور اعتراف قصور جس کو حضرت نے فرمایا, اگرچہ تمہارا قصور نہ بھی ہو تب بھی کہہ دو کہ سر غلطی ہو گئی مجھ سے, تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. کتنی ہی بڑی غلطی ہو گئی ہو کسی سے, لیکن اگر آپ وہاں لڑنے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ بھی دو ہاتھ لگا دے گا, آپ سے بھی ہو سکتا ہے یہ کام ہو جائے. لیکن جہاں آپ نے کہا کہ بھائی غلطی ہو گئی, معاف کیجیے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس غلطی, آپ کی غلطی سے اس کا نقصان بھی ہوا ہو, آپ کو برا بھلا بھی کہے گا, لیکن اس کے بعد پھر اور کچھ اس کے بعد ہے نہیں. جب آپ بار بار کہیں گے جی واقعی میری غلطی ہے مجھے معاف کر دیجیے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ یارفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے ایک جگہ پڑھا, ان کے ایک عزیز ملنے کے لیے جب تشریف لائے, بعض عزیزوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی اذیت دینے والے ہوتے ہیں, بہت اذیت دیتے ہیں. انہوں نے آتے حضرت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. اب حضرت اتنی بڑی شخصیت, اتنے مریدین, فرمانے کہ بھائی ارے بھائی ہمیں معاف کر دو, ارے بھائی ہمیں معاف کر دو, ہم سے غلطی ہو گئی بھائی, مطلب بار بار ایسے آج جانا, اور وہ صاحب ان کا پارا چڑھتا چلا جا رہا, لیکن بالآخر ٹھنڈے ہو گئے. جب چلے گئے تو کسی نے کہا, حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے, یہ ہمارے عزیز ہیں, انہیں غصہ آتا رہتا ہے, اب ہمارے پاس اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے, ہم اپنا ہی قصور مان لیتے ہیں بس. تو یہ اعتراف قصور جو ہے یہ بڑی چیز ہے, بہت بڑی نعمت. جیسے حضرت نے حضرت مولانا شاہ کی مظہر صاحب مدظل العالی کا واقعہ سنایا, یہی حال طلبہ کا ہے. اگر کوئی طالب علم استاد کے بعد آ کے بیٹھ جائے تو استاد جی غلطی ہو گئی, اور کہے کہ اب میں حاضر ہوں مجھے ماری, استاد مارے پیٹے گا نہیں, بلکہ سمجھ جائے گا کہ واقعی اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا, اس لیے اب یہ سزا کے قابل نہیں رہا. اللہ رب العزت کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے, اس کے سامنے تو ہمیں سراپا قصور اور رہنا چاہیے. اللہ سے ہماری کون سی بات چھپی ہوئی ہے؟ اس لیے جو کمی, کوتاہیاں, غلطیاں ہم رات دن کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہے وہ, ہم نافرمانی کرتے ہیں, ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں, چھپ کے کر رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا. جان لیجئے کہ کوئی بھی نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں, تنہا ہیں. تو جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اسی کو تو کسی نے کہا کہ چوریاں آنکھوں کے اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو وہ, بے نیاز. اللہ کی ذات سب کو جانتی ہے. اب ہم آنکھوں سے چوری کر رہے ہوں یا دل میں خیانت رکھتے ہوں, اس سے بعض لوگوں نے بعض لوگوں کے واقعات بتائے, تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی کا راز معلوم ہے تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں, ہاں اسی سے کہہ دو کہ بھائی تم جو کچھ یہ کر رہے ہو اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے, سب سے چھپا رہے ہو, کیونکہ اللہ سے بھی چھپا سکو گے. اور آدمی کو اصل حیا اللہ ہی کی کرنی چاہیے. اتفاق سے صبح وہاں جانا ہوا تھا, سجانی تو اصل بیان کرنے کا میرا ارادہ یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ بڑوں کے سامنے بے ادبی مت کرو، بڑوں کے سامنے آواز اونچی مت کرو. اصل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات آیت نازل ہوئی کہ اپنے نبی کے سامنے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. ولا تجہروا لہ بالقول، اونچی آواز سے ایسے مت بلاؤ پکارو جیسے کہ تم آپس میں پکارتے ہو دوسرے. کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، ورنہ ہوگا کیا تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اس طرح سے ضائع ہوں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ حکم بتایا گیا کہ اپنے بڑوں کے سامنے یہی حکم اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن آپ کے روضہ اقدس پر جانے والوں کے لیے اب بھی یہی حکم ہے کہ وہاں اونچی آواز سے سلام بھی نہ کریں، خاموشی کے ساتھ آہستہ آہستہ زیر لب صلاۃ و سلام پیش کریں. اب بھی یہی حکم ہے کہ وہاں اپنی آواز کو بلند نہ کریں، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم تو وہاں جا کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ہم وہاں پر بے ادبی کا یہ عالم ہے کہ بجائے صلاۃ و سلام پیش کریں ہم وہاں موبائل سے ویڈیو فلمیں بن رہی ہوتی ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری بدنصیبی کہ ہم نے مسجد کے مقام کو بھی نہیں چھوڑا، اور پھر اس کے بعد روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر بھی بجائے اس کے کہ ہمیں وہاں کسی اور بات کا خیال ہی نہ آتا، وہاں تو صرف یہ آتا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنا ہے، لیکن ہمیں تو یہ ہے کہ دکھانا ہے کہ ہم نے دیکھو وہاں گئے تھے روزے پہ، ہماری یہ تصویر آئی ہوئی ہے، ویڈیو ریاکاری نہیں تو اور کیا ہے. ساری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم وہاں گئے تھے، یہ تصویر ہے، یہ ویڈیو بنائی ہے ہم نے. یاد رکھیے کہ مقام جتنا اونچا اور بلند ہوتا ہے گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے، وبال بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے. ایک گناہ جو آدمی گھر پہ کرتا ہے اس کا وبال اور ہے، مسجد میں کرے تو اور ہے، مسجد نبوی میں کرے تو اور زیادہ وبال ہے، اور پھر وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے. انتہائی بے ادبی کی بات ہے، انتہا درجے کی بے ادبی کی بات. لیکن اب قوم کو کون سمجھائے؟ ایک دو آدمی نہیں ہے وہاں، تو یوں کہہ لیجئے کہ اگر 80% 90% یہی کام کر رہے ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ، ورنہ ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں بس موبائل اپنے سر سے اونچا ہوتا ہے اور وہ سب کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے آگے پیچھے سے. اللہ اکبر. تو جس شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب کرو، احترام کرو، اپنے قصور کا اعتراف کر لو، بے ادبی نہ کرو ان کے سامنے، آج وہ قوم بے ادبی اس طریقے سے کر رہی ہے، تو ہم دوسروں سے کیا کہیں؟ دوسرے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کی توہین کر دی. پہلے تو ہم نے ہی انہیں موقع دیا، ہم خود اس میں مبتلا ہیں، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے. وہ مقام جو ہے وہ بہت بلند و بالا ہے ان چیزوں سے. آدمی کو چاہیے یکسوئی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں روزہ اقدس پر حاضر ہوں، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کریں، پیش کریں، اور اس مقام پر اللہ سے دعا بھی مانگیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی چاہیں. اب نبی جو تعلیم لے کر آیا ہے، ایک طرف تو ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور دوسرا ان سے سفارش بھی کرانا چاہتے ہیں. دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، کسی کے پاس اگر آپ جائیں کہ ہماری سفارش کر دو، لیکن آپ اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہ ہو، آپ کی سفارش کرے گا؟ آپ کو اپنے سامنے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، کس منہ سے ہم سفارش کے لیے کہتے ہیں؟ اس لیے ادب بڑی چیز ہے. میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی تمہارا بڑا یہ کہہ دے کہ یہ پہاڑ اٹھا لو، تو تمہیں پتا تو ہے کہ پہاڑ اٹھے گا نہیں، لیکن جا کر اٹھانے کی کوشش کرو اور آ کے کہہ دو مجھ سے اٹھا نہیں، اپنے قصور کا اعتراف کر لو کہ مجھ سے اٹھ نہیں رہا. تو بات کیا ہے کہ اس کو بھی پتا کہ یہ نہیں اٹھا سکے گا، لیکن وہ بھی یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر تحریک بھی پیدا ہوئی میری بات سے کہ نہیں، کچھ حرکت پیدا ہوئی، کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. بس کام کرنے کا اگر جذبہ پیدا ہو گیا، یہی اصل چیز، یہی دیکھا جاتا ہے. تو بزرگان دین کی خدمت میں ہم جو جاتے ہیں، اسی لیے جاتے ہیں کہ تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. اور آج اگر کسی کو کوئی بات کہہ دی جائے تو اسے برا لگتا ہے، حالانکہ چاہے باپ ہو، استاد ہو، شیخ ہو، وہ اگر اصلاح کا کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ان کے پاس جانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. والد ہیں تو وہ بھی اپنے بچے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اولاد کی خیر خواہ ہوتے ہیں. استاد ہیں وہ اپنے شاگرد کا خیر خواہ ہوتا ہے. شیخ ہیں تو وہ بھی اپنے مرید کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس لیے ان کے پاس جانے کا اصلاحی تعلق کا اصل مقصد ہی ہے. تو کوئی بات اگر ایسی دیکھی جائے جو مناسب نہیں ہے تو بعض اوقات غیر محسوس طریقے پر اور بعض اوقات احساس دلا کر اس بات کو کہا جائے تاکہ سامنے والا سن کر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور سننے کے بعد بھی وہ سن ہی رہے تو اس سے جو ہے اس کا پیمانے کا پتہ چل جاتا ہے کہ عمل کرنے کی قوت کتنی. ہم ایک درجے میں سننی اس نام کے اعتبار سے بھی ہیں کہ سن ہو چکے ہیں، اللہ رسول کے احکامات ہمارے سامنے پڑھے جاتے ہیں بتائے جاتے ہیں لیکن ہم سن ہو گئے بالکل، اس لیے اس معنی کے اعتبار سے بھی سننی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ جی چونکہ سنی سنائی بات پر ہم نے یقین کیا اس لیے سننی ہے، تو بات اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اصل تو سننی کس کو کہتے ہیں؟ جو سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت. اب جس کا جی چاہے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ لے، کچھ لوگ اہل منت ہوتے ہیں کچھ اہل سنت ہوتے ہیں. اصل میں یہ حدیث کا ترجمہ ہے، ما انا علیہ واصحابی، اہل سنت والجماعت ایک حدیث کا ترجمہ ہے، ما انا علیہ واصحابی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 73 جی 73، ایک فرقہ ناجی ہے باقی 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے. یعنی 72 فرقے تو ہیں جو دوزخ میں ہی جائیں گے، ایک فرقہ ہے جو ناجی ہے نجات پانے والا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے، اس پر آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی. ما انا علیہ کا کیا مطلب ہے؟ جو میرے طریقوں پر ہے. اور میرے طریقوں سے مراد کیا ہے بھائی؟ سنت ہے، یعنی میری سنتوں پر ہے. اور واصحابی میرے صحابہ کے طریقوں پر ہے. صحابہ سے مراد کیا ہو گیا؟ جماعت. یہ ہے اہل سنت والجماعت، اس کا ترجمہ ہے ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقوں پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقوں پر ہو، بس وہ اہل سنت والجماعت ہے. اب ہر آدمی سوچ لے، اندازہ لگا لے، اس پیمانے پر اپنے آپ کو پرکھ لے کہ میں آپ کے طریقوں پر ہوں یا نہیں، صحابہ کرام کے طریقوں پر ہوں یا نہیں. اگر ہے تو اس کے لیے مبارکباد، اللہ تعالیٰ اس کو اس پر قائم و دائم رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور آپ کی جو جماعت ہے صحابہ کی جماعت ان کے طریقوں پر ہمیشہ رہے، تو پھر وہ اہل سنت والجماعت ہے. ورنہ خالی اپنے آپ کو کوئی 10,000 کا 10,00,000 مرتبہ بھی اہل سنت والجماعت کہے لیکن عملاً بدعات میں مبتلا ہو تو وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا. کیونکہ سنت کا تو آپ نے تعریف کر دی جو میرے طریقے پر، اب آپ دیکھتے چلے جائیے، پرکھتے چلے جائیے یہ آپ کی سنت ہے یا نہیں، آپ نے کیا یا نہیں کیا. چلیے آپ نے نہیں کیا تو صحابہ نے کیا یا نہیں کیا، جماعت تو موجود ہے نا، یا آپ کے طریقے پر یا آپ کی جماعت کے طریقے پر. کیونکہ جماعت بھی وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہش پر کچھ نہیں کرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات نفسانی پر عمل نہیں کرتے، وما ينطق عن الہوا، آپ خواہش سے بولتے بھی نہیں. وما ينطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا، جو وحی کی جاتی ہے وہ تو وہی بیان فرماتے ہیں. لازم بات ہے صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے عاشق تھے، آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کے لیے ہمتن متوجہ رہتے تھے. بلکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی جگہ خون بہانے کے لیے کہتے تو خون بہانے کو تیار. کتنے صحابہ کرام ایسے آپ کے عاشق تھے کہ پوچھئے مت. اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت بنائی کہ اب شاید قیامت تک ایسی اور کوئی جماعت تیار ہی نہ ہو. وہ پیمانہ اور سانچا ہی توڑ دیا جس سانچے سے صحابہ کرام بنے پیدا ہوئے، اور پھر ان کا جو مقام ہے کیا کسی کو حاصل ہو سکتا ہے؟ کسی کو نہیں حاصل ہو سکتا. بہرحال اصل بات یہی ہے کہ آدمی اپنے قصور کا اعتراف کرے. ہر آدمی کو دیکھو بھائی اپنے گناہوں کا علم ہوتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے علم میں تو ہے. اس لیے 2-4 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو کہ اللہ غلطی ہو گئی، میں اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہوں، آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اگر آپ نے میری دستگیری نہیں کی، اگر آپ نے مجھ سے میرے گناہوں پر معاوضہ فرمایا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو بعض گناہ تو وہ ہوتے ہیں جو انسان خود کرتا ہے اور اس کا تعلق صرف اللہ تعالی سے ہوتا ہے، ان کا معاملہ معافی کا آسان ہے، لیکن بعض وہ گناہ جو جس میں حقوق العباد غصب ہوتے ہیں اور حقوق العباد جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، اس میں جب تک آدمی حق عبد ادا نہ کرے، تلافی نہ کرے، اس وقت اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ قادر نہیں ہے، اللہ کو قدرت ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اس میں بندے کا حق متعین ہو گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے سے پہلے معافی مانگو۔ وہ بندہ معاف کر دے گا تو میں بھی کر دوں گا۔ البتہ ایک دعا ہے جو تھوڑی سی امید پیدا کرتی ہے، اور عام طور پر عمر حج پہ جو لوگ جاتے ہیں تو طواف کرتے ہوئے وہ دعا عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، بس اس دعا سے بہت امید پیدا ہوتی ہے، لیکن اس دعا پر امید کرتے ہوئے آدمی دوسرے کے حقوق کو غصب نہ کرے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ان لک علی حقوقا کثیرۃ فیما بینی وبینک۔ اے اللہ، بہت سارے حقوق ایسے ہیں جو میرے اور آپ کے مابین، ان لک علی حقوقا کثیرۃ فیما بینی وبینک، وہ حقوقا کثیرۃ فیما بینی وبین خلقی، اور بہت سارے حقوق یا اللہ وہ ہیں جو میرے اور مخلوق کے درمیان۔ اللہم ما کان لک منہا فاغفر لی، اللہ جو تجھ سے متعلق ہیں وہ تو معاف فرما دے، مغفرت فرما دیجئے، جو آپ سے متعلق ہیں وہ تو معاف فرما دیجئے۔ وما کان لخلقی کا، اور جو مخلوق سے متعلق ہیں، فتحملہ عنی، آپ بھی اٹھا لیجئے اسے بھی، فتحملہ عنی، میری طرف سے آپ ہی ادا کر دیجئے ان حقوق کو بھی، کیونکہ میں تو ادا نہیں کر سکتا۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اس لیے کہ آپ کسی گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ دعا یاد بھی کر لینی چاہیے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک بڑا محتاج ہے، اور ہم سے غلطیاں خطائیں ہوتی رہتی ہیں، تو ہمیں ضرورت بھی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی سے ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہیں، اور اسی طریقے سے بندگان خدا کے جو حقوق ہم ضائع کرتے ہیں، اصل تو یہ ہے کہ ان کو حقوق کی ادائیگی کی ہم کوشش کریں حتی الامکان، جہاں تک ممکن ہو سکے، لیکن اگر ممکن نہ ہو ہم سے تو اس صورت میں کم سے کم یہ دعا ضرور کر لیا کریں کہ اللہ فتحملہ عنی، میری طرف سے آپ اس کو اٹھا لیجیے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اس لیے کہ آپ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس دعا کو بھی ہم سب کے حق میں قبول فرمانا۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، لك الحمد حمدا كثيرا يا الله، من فضل وكرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں یا اللہ جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں، اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں متواضع بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری طبیعتوں میں عاجزی اور انکساری پیدا فرما دیجیے، حقیقت میں اللہ ہمیں عاجزی انکساری عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہم اپنی نگاہوں میں چھوٹا اور سارے مخلوق کی نگاہوں میں بلند فرما دیجیے، اپنی نگاہوں میں بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ اصل بڑائی تو آپ ہی کی ہے، اصل کبریائی تو آپ ہی کے لیے ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے۔ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں، ہمارے سارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب والدین، اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہم سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے بھائی زعیم آفتاب صاحب، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دے۔ اسی طرح حکیم فاروق صاحب کی اہلیہ کا کل انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے فضل و کرم سے ان کی بھی مغفرت کاملہ فرما دے۔ اسی طرح حاجی ابراہیم صاحب، ان کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مغفرت کاملہ فرما دے۔ یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر کرنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.